मजलूमियत की इंतहा, महदी रमज़ानी बयान करते हैं। अगरचा मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी मगर खुदा का लुत्फ और इनायत थी कि कुमैल बटालियन में मैं उसके बेहतरीन बंदों के साथ अपने ज़िंदगी के कुछ लम्हात गुजार सकूं। जिस रात हमला हुआ तो हम लोग तीसरी खंदक तक पहुंच चुके थे। ये खंदक छोटी और तकरीबन एक मीटर तक गहरी थी, जबकि दूसरी खंदक ऐसी न थी बल्कि वो इससे ज़्यादा बड़ी और रुकावटों से भरी हुई थी। उस रात सभी जवान दूसरी खंदक की तरफ वापस आ गए थे। ये खंदक बाद में कुमैल खंदक के नाम से मशहूर हुई। मैंने भी दूसरे जवानों के साथ इस खंदक में 5 दिन गुजारे थे। अगली सुबह इराकियों के निशानाबाज हरकत करने वाली हर चीज़ का निशाना ले रहे थे। वो महासरे के दिन हमारी ज़िंदगी का अजीब दौरानिया था। मुझे याद है कि इब्राहिम हादी अपने जिस्म की मजबूती और जिस्मानी क़ुव्वत के सबब खंदक में डटा रहा था। हमारी बटालियन के कमांडर उसके नायब शहीद और ज़ख्मी हो चुके थे। अब फ़कत इब्राहिम ही था जो तमाम जवानों की मुदीरियत कर रहा था। उसने सब जवानों को 3-3 की टोलियों में तकसीम कर दिया और हर टोली को खंदक में थोड़े थोड़े फासले पर एक नुक्ते पर ठहरा दिया। हर टोली में एक शख्स खंदक की मुंडेर पर था और हालात पर नज़र रखे हुआ था, और 2 अफराद खंदक में उसके साथ खड़े थे। खंदक के आखिर पर थोड़ी सी टेढ़ थी। इब्राहिम और कुछ दूसरे जवानों ने मिलकर शुहदा को वहाँ मुंतकिल कर दिया ताकि जवानों की नज़र से दूर रहें। ज़ख्मियों को भी वो खंदक के किनारे पर ले गया ताकि वो फायरिंग की जद में ना आ जाएं। इब्राहिम इन दिनों अजान की आवाज़ से जवानों को नमाज के लिए आमादा करता था। इन सख्त हालात में भी हम तीनों वक्त बाजमात नमाज पढ़ा करते थे। इब्राहिम इस काम से हमारा हौसला बढ़ाता और सब जवानों के दिलों में आइंदा के लिए उम्मीद भर देता था। हमला शुरू होने के 2 दिन बाद हमले के दूसरे मरहले के नाकाम होते ही अक्सर जवानों की कोशिश तेज़ होने लगी। हम चाहते थे कि इस बंद जगह से निकलने का कोई रास्ता निकाला जाए। हमारा आखिरी टेलीफोनिक रब्ता जो डिवीजन के साथ हुआ, इसमें कमांडर हाजीपुर शहीद ने नहायत इस्तराब के आलम में कहा था, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे भी मुमकिन हो तुम लोग पीछे वापस आ जाओ। जुमेरात 10 फरवरी का रोज़ था कि हमारे सामने और पुश्त से टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा होने लगी। जवानों ने खंदक की दीवारों को खोदकर सीढ़ियां बना लीं। कुछ जवानों ने समझा कि हमारे लिए कुमक आ गई है, लेकिन नहीं, हमारा मुहासरा ज़्यादा तंग कर दिया गया था। इराकी कमांडोज टैंकों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगे। वो समझ चुके थे कि इस दश्त में फ़कत इस खंदक के अंदर ही हमारे फौजी जवान बाकी बचे हैं। मुझे याद है कि जाफ़र ताहिरी शहीद नामी एक सैयद जवान ने RPG हाथ में पकड़ी और खंदक की दीवार पर बनाई गई सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक मार्टर गोला दुश्मन की टैंक पर दाग दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि दुश्मन थोड़ा पीछे हट गया। इसके बाद दूसरे जवानों ने भी मुसलसल फायरिंग करके कुछ इराकी कमांडोज को हलाक कर दिया और कुछ फौजियों को जो बहुत करीब आ चुके थे असीर कर लिया। इन सख्त हालात में 5 कैदियों का भी हम में इजाफा हो चुका था। खाने और पानी की अदम मौजूदगी ने हमारा दिमाग चकरा कर रख दिया था। हमारे अक्सर जवान खस्तगी और बेजान हालत में खंदक में इधर उधर पड़े हुए थे। जो टैंक खंदक से दूर हो चुके थे उन्होंने अपने लाउडस्पीकर ऑन कर लिए। एक शख्स जो मुनाफिकीन में से मालूम होता था कहने लगा, ईरानियों हथियार डाल दो, हमें तुमसे कोई गर्ज नहीं, ठंडा पानी और खाना तुम्हारे लिए तैयार है, आ जाओ। और इस तरह वो हमें असीर होने की तरगीब दे रहा था। भूख और प्यास ने सबका बुरा हाल कर दिया था। कुछ जवान कहने लगे, आओ हथियार डाल देते हैं, हमने अपना वजीफा अंजाम दिया, अब हमारी निजात की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। इन्हीं बसीजी जवानों में से एक ने जवाब दिया, अगर आज हम असीर हो जाते हैं इराकी TV पर हमारे चेहरे दिखाए जाएंगे और इमाम हमें देखकर बेचैन हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हम इमाम के दिल को खुश करने के लिए नहीं आए। इस बात का यह असर हुआ कि किसी ने भी हथियार ना डाले। जब इब्राहिम जवानों के इरादे को समझ गया तो खुश होकर कहने लगा, پس ہمارے پاس جتنا بھی سامان موجود ہے اور اسلحہ ہے اسے جمع کریں اور سب جوانوں میں تقسیم کر دیں۔ ہمارے پاس جتنا بھی کھانا پانی بچا تھا سب ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ اس نے ہر پانچ افراد کو ایک بوتل پانی اور تھوڑا سا کھانا دیا۔ ان پانچ عراقی اسیروں کو بھی ایک پانی کی بوتل دی۔ بعض جوان اس بات پر ناراض ہو گئے، لیکن ابراہیم نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اسلحہ جمع کر کے ہم نے ان جوانوں کے حوالے کر دیا جو زخمی نہیں تھے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے حفاظت کر سکیں۔ اگلے دن 11 فروری کی سحر کے وقت دشمن کے ٹینک تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ جوانوں نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور کچھ افراد کی ٹولیاں بنا کر پیچھے کی طرف واپس پلٹ آئے، لیکن ان میں سے بھی بعض غلطی سے بارودی سرنگوں والے میدان میں جا پھنسے اور شہید ہو گئے۔ کوئی ایک گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دشمن کی طرف سے حملوں میں شدت آ گئی۔ اب کسی کے بس میں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ 11 فروری کی سہپہر کو دشمن کے کمانڈوز خندق پر شدید گولہ باری کرنے کے بعد ہم تک پہنچ ہی گئے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ عراقی ٹینکوں کی نالیاں ہمارے سروں پر خندق کے اوپر سے جھانک رہی تھیں۔ ایک عراقی افسر ان سیڑھیوں سے نیچے خندق میں اترا جو ہمارے جوانوں نے خندق کی دیوار کے ساتھ بنا دی تھی۔ ایک فوجی بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے ہمارے پہلے زخمی کو لات ماری۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہے تو اس فوجی نے کہا کہ اسے گولی مار دو۔ فوجی نے اسے گولی مار کر شہید کر دیا۔ اگلا زخمی ایک معصوم جوان تھا جس کے منہ پر اس باسی افسر نے لات ماری اور اپنے فوجی سے کہا اسے بھی گولی مار دو، مگر اس نے انکار کر دیا اور گولی نہ ماری۔ عراقی افسر ہماری موجودگی میں اس پر چلایا، لیکن فوجی واپس چلا گیا اور گولی نہ چلائی۔ افسر نے اپنا پستول نکالا اور اس کے چہرے پر گولی مار دی۔ وہ عراقی فوجی بھی زمین پر ہمارے شہداء کے ساتھ گر گیا۔ عراقی افسر جلدی سے خندق سے باہر نکل گیا اور فوجیوں کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔ کچھ لمحوں بعد جب عراقی سمجھ گئے کہ خندق میں موجود تمام افراد شہید ہو گئے ہیں تو وہ واپس لوٹ گئے۔ اب گولیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سورج غروب ہوتے ہی فقہ پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں اور کچھ اور افراد جو شہداء کے درمیان زندہ بچ گئے تھے اپنی جگہ سے اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ زندہ بچ جانے والوں میں بھی اکثر زخمی تھے۔ جب ہم نے چلنا شروع کیا تو مکمل تاریکی چھا چکی تھی اور اجالا ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اپنی فوج تک پہنچا دیا۔ قید۔ امیر بنجر بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کی گمشدگی کی خبر کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں ظہر سے پہلے مسجد کے سامنے آیا۔ جعفر جنگروی بھی وہیں پہ تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ تھے۔ کوئی بھی اس خبر پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ بھی پہنچ گیا۔ ہم ابراہیم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک محمد آغا آیا اور سب سے بے خبر کہنے لگا، دوستو تم میں سے کوئی ابراہیم ہادی کو جانتا ہے؟ ہم اچانک خاموش ہو گئے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس نے ہم سے پوچھا کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بیچارہ بہت گھبرا گیا، کہنے لگا کچھ نہیں یار، میرا سالہ کچھ ماہ پہلے گم ہو گیا تھا۔ میں ہر روز رات کو 12 بجے بغداد ریڈیو سنتا ہوں۔ عراقی فوجی رات گئے تک عراقیوں کے ناموں کا اعلان کرتے ہیں۔ کل رات میں ریڈیو سن رہا تھا کہ اچانک ریڈیو اینکر نے جو فارسی زبان میں بات کر رہا تھا پروگرام کو ختم کیا اور موسیقی نشر کی۔ اس کے بعد خوش ہو کر اعلان کیا، اس حملے میں مغربی محاذ پر مصروف جنگ ایرانی کمانڈر ابراہیم ہادی بھی ہماری فوج کی قید میں آ چکا ہے۔ ہم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ابراہیم کے زندہ ہونے کی خبر سن کر ہم سب بہت ہی خوش ہوئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں تھے۔ جلدی سے دوسرے دوستوں کی طرف بھاگے۔ حاج علی صادقی نے ریڈ کراس کو خط لکھا۔ رضا ہوریار ابراہیم کے گھر گیا اور اس کے بھائی کو خبر دی۔ سب دوست ابراہیم کے زندہ ہونے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ کچھ دن بعد ریڈ کراس کی طرف سے خط کا جواب موصول ہوا۔ جواب میں لکھا تھا، میں ابراہیم ہادی، عمر 15 سال، نجف آباد اصفہان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی عراقیوں کی طرح غلطی سے مجھے مغربی محاذ پر مصروف ایک کمانڈر کا ہم نام ہونے کی وجہ سے وہی کمانڈر سمجھ لیا ہے۔ اگرچہ خط کا جواب آ چکا تھا، مگر پھر بھی بہت سے دوست قیدیوں کی آزادی تک ابراہیم کے لوٹ آنے کے منتظر رہے۔ انجمن کے پروگراموں میں جب بھی ابراہیم کا نام آتا تو سب دوست جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا مصائب پڑھتے اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی۔ فراق۔ عباس ہادی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کو مفقود ہوئے ایک مہینہ گزر چکا تھا، اس کے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی ایک لمحے کے لیے قرار نہیں تھا۔ ہم جہاں بھی اکٹھے ہوتے ابراہیم ہی کا تذکرہ کرتے اور آنسو بہاتے۔ ایک دن ایک دوست کی عیادت کے لیے ہم ہسپتال گئے، رضا گودینی بھی وہیں تھا۔ میں نے جب رضا کو دیکھا تو ایسا لگا کہ اس کے دل کا زخم تازہ ہو گیا، وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگا، پھر کہا، ابراہیم کے بغیر یہ دنیا میرے لیے رہنے کے قابل نہیں رہی، یقین کرو کہ میں آنے والی پہلی ہی مہم میں شہید ہو جاؤں گا۔ ایک اور دوست نے کہا، ہم نہیں سمجھ سکے کہ ابراہیم کون تھا، خدا کا خالص بندہ تھا، وہ ہمارے درمیان آیا اور ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزاری تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خدا کا بندہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک اور گویا ہوا، ابراہیم مکمل معنوں میں ایک پہلوان تھا، ایک عارف پہلوان۔ ابراہیم کی شہادت کو 5 ماہ گزر گئے۔ ماں جب پوچھتی کہ ابراہیم چھٹی پر کیوں نہیں آتا تو ہم مختلف بہانوں سے بات کا رخ بدل دیتے۔ ہم کہتے ابھی جنگ ہو رہی ہے لہٰذا ابھی وہ نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ ہم روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے، یہاں تک کہ ایک دن ماں کمرے میں آ گئیں اور ابراہیم کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، ماں کیا ہوا؟ کہنے لگی، میں ابراہیم کی خوشبو سونگ رہی ہوں، ابراہیم اس وقت اس کمرے میں ہے، اسی جگہ پر۔ جب ماں کا گریہ کم ہوا تو کہا، مجھے یقین ہے کہ ابراہیم شہید ہو گیا ہے، آخری دفعہ وہ کافی مختلف انداز میں گیا تھا۔ میں نے بہت کہا تھا کہ آؤ تمہاری شادی کے لیے چلتے ہیں، میں تمہیں دولہا بنانا چاہتی ہوں، لیکن وہ کہتا تھا، نہیں اماں، مجھے یقین ہے کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی روتی ہوئی آگ کمرے کے کونے میں پڑی میرا انتظار کرتی رہے۔ کچھ دن گزرے تو ماں دوبارہ ابراہیم کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کے رونے لگیں۔ ہم بالآخر مجبور ہو گئے کہ ماموں کو لے آئیں تاکہ وہ ماں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے۔ اس دن ماں کی حالت کافی بگڑ گئی، ان کے دل کا اضطراب اس قدر زیادہ ہو گیا کہ انہیں ہسپتال کے آئی سی یو میں داخل کروانا پڑا۔ سالوں بعد تک جب ماں کو بہشت زہرا علیہ السلام لے جایا کرتے تو وہ قبرستان کے خطہ 44 میں جانا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ابراہیم کی یاد میں گمنام شہیدوں کی قبروں کے پاس بیٹھ جاتی، ہر چند کے رونا ان کے لیے سخت نقصان دہ تھا، مگر وہاں اپنا دل کھول کے رکھ دیتی اور گمنام شہدا سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ تلاش۔ سعید قاسمی اور شہید کی بہن بیان کرتے ہیں کہ 1990 میں قیدی آزاد ہو کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ بعض لوگ ابھی تک ابراہیم کی واپسی کے منتظر تھے، اگرچہ آزاد ہونے والوں میں ابراہیم ہادی کے نام کے 2 افراد بھی موجود تھے، مگر سب دوست مایوس ہو چکے تھے۔ اس کے 1 سال بعد ابراہیم کے کچھ دوست جنگی علاقے دیکھنے کے لیے فقہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اس سفر پر جانے والے دوستوں کو کچھ شہداء کے جسد مل گئے جنہیں انہوں نے تہران منتقل کر دیا۔ کچھ دن بعد ہم شہداء کے خاندانوں سے ملاقات کے لیے گئے۔ ایک شہید کی ماں مجھ سے کہنے لگیں، تم جانتے ہو میرا بیٹا کہاں شہید ہوا؟ میں نے بتایا، جی ہم اکٹھے ہی تھے۔ انہوں نے پوچھا، اب جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو کیا تم اس کا جسد ڈھونڈ کے لا سکتے ہو؟ اس ماں کے ان الفاظ نے مجھے سوچوں میں غرق کر دیا۔ اگلے دن میں نے کچھ افسران اور جنگ سے متاثرہ لوگوں سے رابطہ کیا، طے پایا کہ ہم لوگ اپنے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے۔ اسی غرض سے کچھ دن بعد ہم چند دوست مل کر فکا چلے گئے۔ ایک دفعہ پھر تلاش کرنے کے بعد تقریباً 300 شہداء کے جسد ڈھونڈنے میں ہم کامیاب ہو گئے، جن میں اس ماں کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد تلاش شہداء نامی ایک کمیٹی وجود میں آ گئی، جو مختلف جنگی محاذوں پر جا کر شہداء کو ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئی۔ فکا کے مظلوم شہداء سے عشق اس چیز کا باعث بنا کہ مشکلات اور شدید رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے کاموں میں زیادہ سے زیادہ توسیع کریں۔ اس کمیٹی کے بہت سے دوست جو ابراہیم کو جانتے تھے وہ کہتے تھے، تلاش شہداء کمیٹی کا بانی دراصل ابراہیم ہادی ہی تھا۔ وہ ہمیشہ ہم لوگ کے بعد شہداء کے پیکر تلاش کرنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے 5 سال بعد بالآخر کافی محنت اور مشقت سے کمیل قندق میں تلاش کا کام شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے شہداء کے جسد مل رہے تھے۔ قندق کے آخر میں کافی شہداء کے جسد اکٹھے ہی ایک دوسرے کے پاس پڑے ملے تھے۔ ان کے جسد آسانی کے ساتھ وہاں سے نکال لیے گئے، مگر ابراہیم کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ علی محمود تلاش شہداء کمیٹی کے انچارج تھے۔ وہ مارکہ والفجر ابتدائی میں 5 روز تک کمیل خندق میں دشمن کے محاصرے میں گھرے رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ابراہیم کا مرہون احسان سمجھتے تھے اور کہتے تھے، فکا کی غربت و مصیبت کوئی نہیں جانتا، ہمارے کتنے ہی مظلوم دوست اس خندق میں موجود ہیں۔ فکا کی مٹی سے کربلا کی غربت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک روز تلاش کے دوران ایک شہید کا پیکر ملا، اس کے ساتھ موجود اس کے سامان میں ایک یادداشتی ڈائری ملی جو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی پڑھنے کے قابل تھی۔ اس ڈائری کے آخری صفحے پہ لکھا تھا، آج محاصرے میں گھرے ہوئے ہمیں 5واں دن ہے، ہم نے اپنا راشن آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ شہداء خندق کے آخر میں ایک دوسرے کے پاس پڑے ہیں، یہ شہداء اب پیاسے نہیں رہے۔ اے فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے فرزند، آپ کے پیاسے ہونٹوں پر قربان۔ اس ڈائری کے پڑھنے سے سب دوست غم سے نڈھال ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے تلاش جاری رکھی۔ بہت سے شہداء کے پیکر ملنے کے بعد بھی ابراہیم کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم کا ایک دوست فکا آیا۔ اس نے اپنے واقعات کے ضمن میں یہ بات بھی کہی، اب ابراہیم کی زیادہ تلاش چھوڑ دو، وہ گمنام رہنا چاہتا تھا، اب بعید ہے کہ تمہیں مل سکے۔ ابراہیم فکا ہی میں رہ گیا ہے تاکہ راہیہ نے نور کے لیے ایک خورشید بنا رہے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں ایک دفعہ پھر فکا میں تلاش کا کام شروع کیا گیا۔ اس بار بھی کچھ شہداء کے جسد مل گئے، لیکن ان میں سے اکثر تقریباً گمنام ہی تھے۔ اسی تلاش کے دوران علی محمود وند اور کچھ عرصے بعد مجید بھی شہداء سے جا ملے۔ گمنام شہداء کے پیکر تلاش شہداء کمیٹی کے مرکز میں پہنچا دیے گئے۔ طے پایا کہ ایام فاطمیہ میں پورے ملک کے اندر ایک بڑی شاندار تشییع جنازہ کے بعد ہر 5 شہیدوں کو ایران کے مختلف مقامات پر دفن کیا جائے گا۔ جس رات گمنام شہداء کو تہران میں دفنایا جانا تھا، میں نے ابراہیم کو خواب میں دیکھا۔ وہ موٹر سائیکل پر میرے گھر کے سامنے کھڑا تھا اور کافی جوش و خروش سے کہہ رہا تھا، ہم بھی واپس آ گئے۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھ ہلانے لگا۔ دوبارہ خواب میں شہداء کی تشییع جنازہ کو دیکھا کہ ٹرک سے ایک شہید کا تابوت ہلا اور ابراہیم اس میں سے باہر آیا۔ وہی خوبصورت چہرہ، وہی ہمیشہ کی مسکراہٹ۔ اگلے روز ملک کے قدردان لوگ کافی جوش و خروش سے شہداء کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ کافی شان و شوکت سے جنازے اٹھائے گئے۔ اس کے بعد شہر کے مختلف حصوں میں تدفین کے لیے بھیج دیے گئے۔ میرا یہی خیال ہے کہ ابراہیم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں گمنام شہداء کے ساتھ ہی واپس آ گیا تھا تاکہ ہمارے چہروں پر پڑے غفلت کے غبار کو صاف کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی کسی گمنام شہید کے مزار پر جاتا ہوں تو ابراہیم کی یاد ستانے لگتی ہے اور پھر اس ملت کے ان ابراہیموں کے لیے فاتحہ خوانی کرتا ہوں۔